الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وقال تعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. وقال تعالى: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: ما من أيام أحب إلى الله أن يتعبد له فيها من عشر ذي الحجة يعدل صيامك كل يوم منها بصيام سنة وقيام كل ليلة منها بقيام ليلة القدر، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. ذو القعدہ کی آج 28 تاریخ ہے، اور گویا کہ ایک یا دو دن ہے پھر ذو الحجہ کا مہینہ شروع ہو جائے گا، اور اس مہینے میں دو اہم عبادتیں ہیں. حضرت والا رحمت اللہ علیہ ہمارے شیخ اور مرشد حضرت مولانا حکیم محمد اختر صاحب نور اللہ مرقدہ فرماتے تھے کہ اللہ رب العزت نے حج کا زمانہ رمضان شریف کے بعد رکھا تاکہ رمضان شریف میں بندہ عبادت کرے اور تعلق مع اللہ حاصل کرے، اور اپنے گناہوں سے توبہ استغفار کر کے پاک صاف ہو پھر دربار میں حاضری دے. لیکن اب بڑوں کے پاس جب جاتے ہیں تو نہاتے ہیں، نہانا دھونا، اچھے عمدہ کپڑے پہنے، خوشبو لگا کر جائے، یہ بڑوں کے پاس جانے کا طریقہ ہے، اور یہ شیخ کے آداب میں سے بھی ہے. اور اس کی یہ دلیل شیخ کے آداب میں سے جو ہے، اس کی دلیل ہے، ایک وفد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو اس کے سردار کے علاوہ جتنے لوگ تھے وہ سب اسباب و سامان ابھی پوری طرح رکھا نہیں، سیدھا بھاگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کہ ہم آپ سے ملنے کو بے چین اور بے تاب ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تمہارا سردار کدھر ہے، تو انہوں نے جواباً عرض کیا کہ وہ بعد میں آئیں گے، ابھی نہیں آئے. اب انہوں نے کیا کیا کہ وہ جو سردار تھا اس نے اسباب و سامان کا بندوبست کیا، اس کے بعد غسل کیا، اچھے صاف ستھرے کپڑے پہن کے خوشبو لگا کر پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضری دی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعریف کی، اس کے تحمل کی، اس کے وقار کی اور اس کے انتظام کی، اس کی تعریف کی کہ دیکھو اس نے دربار کا ادب اور کس شخصیت سے، کس ذات مقدس سے ملنے کے لیے جانا ہے تو اس کا اہتمام کیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعریف کی. اس لیے ادب یہ سکھایا، یہ نہیں کہ حج کو جائے توکل اللہ سامان دوسرے کے ذمہ ڈالا یار میرا سامان تم رکھ دینا، میں تو عاشق بیت اللہ ہوں، میں تو سیدھا چھلانگ مار کے پہلے جاؤں گا. یہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ نہیں رہا. بہت تحمل سے، یہاں تک کہ عمرہ کرنے سے پہلے آرام کرتے، کھانا کھاتے تاکہ بھوک کا احساس بھی نہ ہو، طبیعت میں تھکاوٹ بھی نہ ہو. کہ پہلے تو عشق ہوتا ہے، پھر ظاہر بات ہے جسم بھی ہے اور نفس بھی ہے، تو پہلے تو دل غالب ہوتا ہے، پھر وہاں پر ہوتا ہے کہ جلدی سے چکر کب ختم ہوگا اور جلدی سے ہمارا عمرہ کب ختم ہوگا، جائیں سر منڈائے اور لمبی تان کے سو جائے. اس سے بہتر یہ ہے کہ وہاں پہنچے، آرام کرے اپنے. اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ اگر کعبہ شریف میں پہلی دفعہ حاضری دی تو عمرہ کرنا بھی ضروری ہے، یہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے. نمازیں پڑھے، آنا جانا رکھے، جب آرام آرام سب چیزیں انتظام کو دیکھے، اس کے بعد پھر ادب کے ساتھ پھر حاضری دے. اور عمرے کا کہ افعال جو عمرے کے ادائیگی ہے اس کا اہتمام کرے. یہ تحمل اور وقار اور انتظام کی چیز ہے جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا ہے. لذا شیخ کے آداب میں سے بھی یہی ہے کہ ایسا نہیں کہ بس ایسے ہی میلہ کچلا اٹھا اور منہ اٹھا کے جلدی سے چھیٹا مارا اور چل پڑے، ایسا نہیں. تحمل، وقار، ادب ہے شیخ کی ملاقات کا. ہاں البتہ ایسا ہو کہ شیخ بہت منتظر ہے، وقت ایسا ہے انتظار میں ہے، تو پھر اس وقت کی سمجھنے کی چیز ہے کہ ایسا ہو کہ کیونکہ منتظر ہے، انتظار سے جو ہے وہ تکلیف ہوگی، اس تکلیف سے بچانے کے لیے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے فوراً ملاقات کی جاتی ہے. تو گویا یہ سمجھنے کی چیز ہے. تو الحمدللہ ایک یہ ایک دو روز میں، یا تو کل یا پرسوں، بہرحال ایک دو روز میں یہ بہت ہی مبارک ایام شروع ہو رہے ہیں، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما من ایام احب الی اللہ، کہ اللہ تعالی کے نزدیک اس سے زیادہ کوئی پسندیدہ دن نہیں ہے. ان یتعبد لہ فیہا، کہ جس میں اللہ تعالی کی عبادت اور بندگی کی جائے. اور جس کی طرف اشارہ فرمایا یہ عشرہ ذی الحجہ کا، عشرہ ذی الحجہ کے یہ دس دن اور یہ دس راتیں، اس کی بڑی اہمیت ہے. اور اس کے لیے آپ نے فرمایا کہ اس کے دن کے روزے کا اجر اور ثواب ایک سال کے روزے کے برابر ہے، اور رات کے قیام کا اجر اور ثواب شب قدر کی فضیلت کے برابر ہے. یعنی ایک ایک رات ایسی ہے. البتہ راتیں تو دس بنتی ہیں، روزے کے اعتبار سے دن نو بنیں گے. کیوں؟ دسویں کو روزہ رکھنا حرام ہے. دس تاریخ کو جو کہ عید کا دن ہے، کیونکہ سال بھر کے پانچ دن ایسے ہیں کہ جس میں روزہ رکھنا حرام ہے، جس میں سے ایک عید الفطر کا یکم شوال کا پہلا دن، اور چار یہ دس سے لے کر تیرہ تک کے یہ چار روز، ان میں روزہ رکھنا حرام ہے. لہذا دس راتوں کا ذکر کیا لیکن دن نو مراد ہوں گے، یعنی نو دن کے روزے ہیں. اور اس میں سے آٹھ دن کے روزوں کے بارے میں تو فرمایا کہ ایسا اجر اور ثواب ہے کہ ایک سال کے روزے کے برابر. اور نبی تاریخ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الفاظ جو ہے کہ احتسب علی اللہ، میں اللہ تعالی کی ذات سے امید رکھتا ہوں. یعنی الفاظ ہے احتسب علی اللہ، میں اللہ تعالی سے امید رکھتا ہوں کہ یوم العرفہ کا روزہ رکھنے والے کو کہ ایک سال کے پہلے کے اور ایک سال کے بعد کے، یعنی دو سال کے گناہوں کا کفارہ بنے گا. لیکن الفاظ کے کیسے فرمائے کہ احتسب علی اللہ، کہ میں اللہ تعالی کی ذات سے امید رکھتا ہوں. لہذا یہ 9 دن ہوئے، جس میں سے 8 دن کا تو معاملہ یہ ہوا کہ ایک دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر، اور نبی کے لیے اور کفارہ، اور نبی کا روزہ یوم العرفہ کا روزہ جو عید سے 1 دن پہلا، اس کے روزے کے لیے گزشتہ 1 برس اور آئندہ 1 برس کے گناہوں کے کفارے کا ذریعہ بنے گا. اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اللہ تعالی کی رحمت سے امید رکھتا ہوں. اور عرض کر دیا کہ 10ویں کا روزہ رکھنا حرام ہے، لہذا اس 10ویں کے بارے میں یہ بھی الفاظ استعمال نہ کرنے چاہیے کہ جیسے کہا جاتا ہے کہ مستحب عمل یہ ہے کہ صبح سے کچھ کھائے پیے نہیں جب تک قربانی نہ ہو. ایک یہ مستحب ہے جو عوام میں مشہور بھی ہے کہ جی قربانی کا کھائے. اب کسی کی قربانی رات شام کے 4 بجے ہو رہی ہے تو 4 بجے تک بھوکا رہے گا کیا؟ خصوصاً شوگر کا مریض ہے. اور پھر غلطی جو ہے وہ یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ جی ہمارا روزہ ہے قربانی تک کا. تو یاد رکھیے گا یہاں پر لفظ روزہ کا استعمال جائز اور درست نہیں ہے، یہاں یہ نہیں کہا جائے گا. اور ایک یہ مستحب عمل ہے، کوئی ایسا بھی نہیں ہے کہ ایک انسان اگر کھا پی لے تو اس کو قربانی کے نہ کھانے کا گناہ ملے گا. مطلب یہ تھا کہ دیکھیے جب ایک قربانی کا دن رکھا، قربانی کے گوشت کی ایک رغبت ہے، اور ہمارے بزرگوں نے بھی اس کو بڑی رغبت سے کھایا. کیوں؟ اس لیے کہ اس قربانی کا تعلق اللہ تعالی کے ساتھ ہے کہ اللہ کے نام پر جو یہ قربان کیا جا رہا ہے، ابراہیم علیہ السلام کی جو سنت ادا کی جا رہی ہے، اس کی وجہ سے چونکہ وہ خون کا قطرہ گرنے سے پہلے وہ جو مغفرت کا فیصلہ، پھر اس کے ایک ایک بال پر نیکی ملتی ہے، تو گویا کہ وہ اتنی مبارک چیز ہے جس کی وجہ سے اس کے گوشت کی بھی حیثیت ہے. ایک اور ہمارے یار لوگ اس گوشت کی ماشاءاللہ بڑی اچھی قدردانی کرتے ہیں کہ الحمدللہ 6-6 8-8 مہینے ڈیپ فریزر میں گوشت رکھ کے کھاتے ہیں. یہ ان کی قدردانی ہے. گویا افسوس ہے ان لوگوں پر جو جلدی ختم کر دیتے ہیں. اور میں یہ پہلے بھی سنا چکا ہوں، ایک صاحب نے خواب میں دیکھا نا کہ ان کے رشتہ دار اور خاندان رشتہ داروں کے اور دوست احباب کے بکرے وہ جنت میں نظر آ رہے ہیں. اب انہوں نے کہا میں بھی اپنا بھی بکرا دیکھوں کہاں ہے. تلاش کرتے کرتے دیکھا کہ وہ بےچارا ایک کونے میں کھڑا ہے، وہ بھی 3 ٹانگوں پہ، اور قربانی کو 4 مہینے گزر چکے تھے. اس نے فرشتے سے پوچھا کہ بھائی یہ کیا بات ہے کہ سب کے بکرے تو اپنے 2 ہاتھ 2 پاؤں پر سلامت کھڑے ہیں اور میرا بکرا 3 ٹانگوں پہ کھڑا ہے، اس کی 4th ٹانگ کدھر ہے؟ تو فرشتے نے بھی نہایت سادگی سے کہا کہ جناب وہ 4th ٹانگ تو آپ کے ڈیپ فریزر میں رکھی ہوئی ہے، اگر آپ وہاں سے نکالیں گے تو یہاں لگے گی نا. تو لہٰذا اس لیے یاد رکھیے کہ یہاں پر روزے کرنا استعمال کرنا درست نہیں ہے. ہاں ایک چیز ہے کہ گویا کہ رغبت ہو اور رغبت سے کھایا جائے، کیونکہ مزاج یہ کہ اگر کچھ کھا پی لے تو وہ اس کی رغبت نہ رہے گی. یہ مطلوب ہے، یہ رغبت مطلوب ہے، کیونکہ قربانی کا گوشت کھانا یہ ایک اللہ، چونکہ اللہ کے نام پر وہ ہو رہا ہے، اس کی ایک رغبت ہے. لیکن اس کے لیے روزے کا لفظ استعمال کرنا یاد رکھے گا یہ درست نہیں ہے کہ ہمارا اس وقت تک کا روزہ ہے یہ روزہ، کیونکہ اس دن روزہ رکھنا حرام ہے، حرام. اب یہاں پر چند ایک ضروری بات ہے. نمبر ایک بات تو یہ کہ جو کہتے ہیں، کہا جاتا ہے کہ اسی حدیث شریف میں نہیں مختلف احادیث مبارکہ میں کتنے اعمال ایسے ہیں کہ جن پر یہ کہا جاتا ہے کہ مغفرت، گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ بنتے ہیں، گناہوں کو مٹانے کا ذریعہ بنتے ہیں. ہمارے پیارے شیخ اور مرشد رحمت اللہ علیہ نے سمجھایا، فرمایا اس کے لیے ایک فارمولا اور قاعدہ یاد رکھ لینا. اور وہ فارمولا اور قاعدہ یہ ہے کہ یہ گناہ صغیرہ کی مغفرت کا ذریعہ بنتے ہیں، یعنی چھوٹے گناہ کے معافی کا ذریعہ بنتے ہیں. اور قاعدہ یہ کہ بڑے گناہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے. اس لیے گناہ صغیرہ کے لیے کفارہ سیئات جو ہیں، یہ گناہ صغیرہ اس سے مراد ہے، گناہ کبیرہ نہیں. مثلا ایک آدمی نے کسی کا قرضہ دینا، قرضہ دانی کرتا، اس نے کہا بھائی عرفے کا روزہ رکھوں گا، اگلے پیچھے سب معاف، پچھلے سال میں نے جتنی نمازیں نہیں پڑھی وہ سب معاف، ماں باپ کو ستایا اور فرض روزہ اس کے ذمہ ہے، کعبہ حصہ یہ رکھے اور جو ہے جناب وہ سارا میرا معاف، تو ایسا نہیں ہے. گناہ کبیرہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے، اور اس توبہ کے اندر رجوع اللہ شرط ہے، گویا کہ وہ اس گناہ کو چھوڑ دے، اور اگر وہ ذمہ ہے گناہ جیسے مالی حق ہے وہ ادا کرے، جیسے نمازیں ہیں وہ قضا پڑھے، جیسے روزہ ہے اس کا قضا رکھنا ہوگا، زکات نہیں دیے تو زکات دینی ہوگی، یہ اس کا قاعدہ. سمجھ آئے گا نا جناب؟ نہ سمجھ آئے بار بار دوبارہ بعد میں پوچھ سکتا ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ جس جو کہ حدیث شریف میں فرمایا کہ اس کی ایک ایک رات کی فضیلت کا ثواب شب قدر کے برابر ہے. ایک ایک رات کی عبادت کا ثواب شب قدر کے برابر ہے. لہذا سے بعض حضرات کو یہ اشکال ہوا کہ گویا کہ، اور پھر شریف میں آیا نا کہ ما من ایام احب الی اللہ، کہ اللہ تعالی کے نزدیک ان ایام کے علاوہ اللہ کے اس سے زیادہ کوئی پسندیدہ نہیں ہے، اور ایک رات کی قیام کا ثواب، اس کے عبادت کا ثواب شب قدر کے برابر رکھا. تو بعضوں کو یہ اشکال ہو گیا کہ گویا کہ یہ راتیں رمضان شریف اور آخری عشرے سے بھی زیادہ فضیلت والی ہے. تو یاد رکھیے گا، محققین کی رائے یہ ہے ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. کیوں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ان راتوں میں شب قدر کی فضیلت ملے گی، اور ان راتوں میں شب قدر خود ہوگی. اب آپ دیکھیے نا، رمضان میں عمرہ کرنے کا ثواب ایسا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عمرہ کرنا ہے نا، یہ بات سنی ہے نا آپ حضرات نے، اتنی فضیلت ہے. لیکن اب یہ کوئی کہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اجر ثواب ہو گیا، میں بھی صحابی ہو گیا، یا مجھے صحابی جتنا ثواب ملا، ایسا ممکن ہے کیا؟ ایک جدہ میں ایک مرتبہ تھا تو ہمارے ایک دوست ملے، تو انہوں نے کہا کہ ان کو کسی نے ایک عجیب بات بولی، اور وہ عجیب بات یہ بولی، کہنے لگے کہ دیکھو جو لوگ مدینہ شریف میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں جاتے ہیں نا، اور چونکہ آپ وہاں پر خود اس کا جواب دیتے ہیں، خود سنتے ہیں، اور جو حیات اللہ تعالی نے جو رکھی ہے اس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ حیات ہے، لہذا آپ دیکھتے بھی ہیں، آپ سنتے بھی ہیں، تو وہ صاحب جنہوں نے اشکال ڈالا انہوں نے کہا کہ جو مدینہ شریف میں حاضری دے گا وہ بھی صحابی ہو جائے گا. یہ بات انہوں نے کہا کہ یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی. تو میں مسجد سے نماز پڑھ کے نکلا تھا، انہوں نے وہیں سوال پوچھا، حضرت کی برکت ہے. میں نے کہا دیکھو، فوراً ایک بات یاد آئی حضرت کی، کہ حضرت والا ہمارے پیارے شیخ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ حکیم امت تھانوی رحمت اللہ علیہ سے ایک صاحب نے کہا کہ حضرت مجھے خواب میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی ہے، تو کیا میں صحابی ہو گیا؟ حکیم امت نے فرمایا کہ ہاں، آپ خوابی صحابی ہو گئے، خوابی صحابی ہو گئے. ہنس کے فرمایا. تو میں نے ان کو جب یہ بات سنائی، سمجھدار پڑھے لکھے آدمی تھے، کہ بس بات سمجھ میں آ گئی کہ کون سے صحابی بنے ہم. تو اس لیے یاد رکھیے گا کہ اب ایک آدمی رمضان شریف میں عمرہ کر رہا ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عمرے کا، ثواب ہے، فضیلت ہے، اس سے انکار نہیں ہے. لیکن ایک اس صحابی جس نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عمرہ کیا ہو، اللہ اکبر، یہ دونوں کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ لہذا اس رات کی فضیلت ہے، بہت اونچی راتیں ہیں میرے دوستوں. یقیناً یہ راتیں اس لائق نہیں ہیں، اور یہ راتیں ایسی نہیں ہیں کہ اس کو گائے منڈی میں گزارا جائے کہ جی مختلف کیٹل فارم پہ جا کر دیکھے، فلاں کیا 10 لاکھ کے بیل ہے، فلاں کیا 12 لاکھ کا بیل ہے، اور ایک بیل تو 25 لاکھ روپے کا ہے، اور جناب وہ فلاں بکرا 5 لاکھ روپے کا بکرا ہے. تو یہ راتیں مہربانی کر کے اس چیز کے لیے نہیں ہے کہ یہ ایک راتیں بکرا منڈی اور گائے منڈی میں جو ہے گزاری جائیں. یہ تو ان راتوں کی ناقدری ہے. ضرورت ہے اپنا ضرورت کا کام پورا کرے, جو چیز لینی ہے جائے لے اور بس اللہ پہ چھوڑ دے کہ اللہ کے لیے قربانی کر کے آئے. اس لیے میں ایک بات, یہ ایک عجیب سی عادت ہے, یہ تم نے بکرا کتنے کا لیا, یہ تم نے گائے کتنے کی لی, یہ پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ سوال پیدا ہوتا ہے, یعنی کیا ضرورت ہے کہ پورے محلے کا ہمیں معلوم ہو کہ فلاں نے اتنے کا بکرا لیا, فلاں نے اتنے کی گائے لی, یہ ہم کون سے انکم ٹیکس کے آفیسر بنے ہوئے؟ یعنی اس سوال کو ذرا آپ حضرات, میں بھی غور کروں, آپ حضرات بھی غور کریں. اور یہ میں مضمون زندگی میں پہلی دفعہ بیان کر رہا ہوں, کبھی اسے پہلے نہیں بیان کیا, ابھی اللہ تعالیٰ نے دل میں ڈالا کہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس سوال کا کیا مقصد ہے ہمارا, ہم کیوں پوچھ رہے ہیں یہ, اور اس کی حیثیت کیا ہے؟ اگر مجھے پتا بھی چل گیا کہ فلاں نے 17,000 کا بکرا لیا یا فلاں نے 70,000 کی گائے لی ہے, تو مجھے کیا ملا؟ یا انکم ٹیکس فائل میں کچھ مدد ملے گی؟ اس لیے کسی نے ایک عجیب سی چیز لکھ کر بھیجی تھی, اس نے کہا کہ تندور پر بھی لکھا رہا تھا کہ روٹی فائلر کے لیے 10 روپے اور نان فائلر کے لیے 20 روپے. تو اب یہ پوچھنا کہ یہ کیا لیا ہے, کتنے کا لیا ہے, یہ فضول چیزیں ہیں. ان چیزوں پر اپنا وقت اور محنت ضائع نہیں کرنی چاہیے, انسان کو اس کام میں نہ لگے. ہاں بس یہی ہے, دیکھا. اور پھر دیکھیے, کسی کا جانور چھوٹا ہوگا, کسی کا جانور بڑا ہوگا, کسی کا خوبصورت ہوگا, کسی کا نہیں ہوگا, یہ سب چیزیں تو ہوتی ہیں. لیکن اس پر یہ تبصرے کہ گویا اصل چیز جو ہے وہ اخلاص نیت ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لَن ينال اللہ لحومها ولا دماؤها, کہ یاد رکھنا کہ اللہ کے پاس ہرگز گوشت اور خون نہیں پہنچتا, کہ گوشت اور خون یہ اللہ کے پاس نہیں پہنچتا. ولکن ینالہ التقوی منکم, جو تمہارے دل میں اخلاص ہے. یہاں ترجمہ مفسرین نے اخلاص سے کیا کہ جو تمہارے دل میں اخلاص ہے, جس اخلاص سے تم قربانی کر رہے ہو, وہ اخلاص اللہ کو پہنچتا ہے. اب کسی کا حیثیت ہے, ٹھیک ہے, اس کی حیثیت ہے اس نے 1.5 لاکھ روپے کا جانور لیا. میری حیثیت ہے میں نے وہ, اس نے بھی گائے لی, بیل لیا 1.5 لاکھ روپے کا, میں نے گائے بیل لیا 45,000-50,000 روپے کا, میری حیثیت ہے. اگر وہ 1.5 لاکھ والا یہ سمجھتا ہے دیکھو میں نے قربانی بڑی کی اور بڑے پیسہ خرچ کیا, میرا تو کام ہوگا, تو اس کے مقابلے میں وہ 45,000-50,000 والے کے بیچارے کا تو ویسے ہی دل ٹوٹا ہوا ہوتا ہے. کیونکہ ہر آدمی آ کے تبصرہ کر رہا ہوتا ہے, جب کوئی اسے آ کے پوچھتا ہے کہ بھائی کتنے کی لی, وہ بےچارے کتنے ٹوٹے ہوئے دل سے کہتے ہیں 47,000 روپے کی. اس بیچارے کا تو دل وہی ٹوٹ جاتا ہے, یار اس میں کس منہ سے کہوں کہ میں کیا جو گائے لے کر آیا ہوں وہ بکرے کے برابر ہے. اور پھر اس وہ جب قربانی کرتا ہے, اس بیچارے کا دل کیا, اس کی صرف یہی ہوتی ہے نا کہ میں اور میرے جو رشتہ دار ہیں ہماری حیثیت نہیں ہے, ہم اپنی حیثیت کے موافق گائے خرید کر لائیں جس میں ہم 6-7 لوگوں کی قربانی ہو جائے گی. اس کا یہی ہوتا ہے کہ بس اللہ میں نے آپ کی خدمت میں کیا پیش کیا ہے, یہ جانور جس کی ہڈیاں نظر آ رہی ہے, جس کی پسلیاں نظر آ رہی ہے, جس میں گوشت برائے نام ہے, وہ یہی کہتا ہے یا اللہ بس آپ اسے قبول کر سکتے. تو سوچو اس ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ اس شخص کے قلب کا کیا حال ہوگا اور اس کی قربانی کیسی ہوگی. اور بجائے اس شخص کے کہ جو 1.5 لاکھ کا بکرا, 1.5 لاکھ کی گائے لے کر اور 2-2, 3-4, 5-5 لاکھ کی لے کر اور رسی لے کر تن تناتا ہوا, دن دناتا ہوا, وہ ادھر بیل الگ دن دنا رہا ہے, یہ بھی الگ دن دنا رہا ہے. تو میرے پیارے دوستو, یہ چیزیں جو ہے موازنے کے لیے نہیں ہوتی ہیں. اس لیے یہ موازنے نہ کرے کہ فلاں نے اتنے کا لیا. اللہ نے جس کی حیثیت ہے وہ لے. ہاں ایسا اخلاص ہے, بزرگوں کی صحبت ہے, علماء کی صحبت میں رہا, تربیت ہے, اس کی حیثیت تھی, اس نے اچھا جانور لیا, اس کی حیثیت ہے. لیکن اس کے دل میں یہ نہیں ہے کہ میں اس کی وجہ سے کسی کو حقیر سمجھوں, وہ نیت اللہ جانتے ہیں. جس کو فرمایا ولکن ینالہ التقوی منکم, تمہارا جو اخلاص ہے وہ اللہ تک پہنچتا ہے. لہذا اس کو مقابلے بازی کا ذریعہ نہ بنائے. اب اس کی اچھا جانور لیا, اخلاص ہے اس کے اندر, اور اس کے مقابلے میں ہو سکتا ہے ایسی بھی صورت ہو، ایک آدمی نے کم جانور لیا، وہ کہتا ہے یار میرا بھی لمبا ہاتھ لگتا، میں بھی بڑا جانور لیتا، لوگوں کو میں بھی بتاتا. تو اس کی اس فساد نیت کی وجہ سے اس کی قربانی کیسی ہوگی پھر؟ لہذا جو لیا اپنی حیثیت ہے، بس میری حیثیت ہے، میں اپنی حیثیت کے مطابق جانور لے کے آؤں گا. اس لیے اس میں مقابلے بازی نہ کی جائے، موازنے نہ کیے جائے کہ فلاں کا جانور ایسا، فلاں کا ایسا، اس کا کم تر ہے، دیکھو وہ تو ایسا لے کر، ایسا نہ بکرے میں نہ گائے وغیرہ اسی کسی بھی چیز میں مقابلے بازی نہ کرے. بس اخلاص کی فکر کرے کہ ہاں اپنی حیثیت ہے، جس آدمی کو حیثیت ہے اپنی حیثیت کے موافق اس کو اچھا جانور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اپنی حیثیت کے موافق. بلکہ حضرت والا رحمت اللہ علیہ تو فرماتے تھے، حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ نے بہشتی زیور میں یہ بات لکھی ہے کہ فرمایا کہ قربانی اتنا یہ عبادت ہے کہ پورے سال میں صرف 3 دن آتی ہے، پورے سال میں 3 دن آتی ہے اور پورے سال میں نہیں ہوتی. لذا اس زمانے میں فرائض کے بعد اتنا قرب کسی عبادت سے نہیں ملتا جتنا جانور کے گلے پر چھری پھیرنے سے ملتا ہے، ایسا قرب کسی اور عبادت سے نہیں ملتا. تو اس لیے حکیم الامت تھانوی نے رحمت اللہ نے بیشتی زیور میں یہ بات فرمائی، لکھی بھی ہے، جس کا جی چاہے قربانی کے اندر اس کو دیکھ لے. فرمایا کہ جس کو اللہ تعالی نے حیثیت دی ہو اس کو چاہیے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی قربانی کر لے. دیکھیے اتنی بھی ترغیب دی، یہ ترغیب ہے، نہ فرض ہے نہ واجب ہے، ایک ترغیب کی بات ہے. بلکہ حضرت فرماتے ہیں نا، حضرت رحمت اللہ علیہ فرمایا دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی طرف سے قربانی کی تھی، سو اونٹ ذبح فرمائے تھے جس میں تو 63 اپنے دست مبارک سے. لہذا ہر اونٹ کیا کہتا ہوگا، اس دست کرم کا کیا کہنا، اس دست مبارک کے اس دست کرم کا کیا کہنا. نہ شود نصیب دشمن کہ شود ہلاک تیغت، سر دوستاں سلامت کہ تو خنجر آزمائی. یہی زبان حال پڑتا ہوگا کہ نہیں، ہر اونٹ. لہذا اتنی ترغیب دی، بلکہ اور بھی ترغیب دی. فرمایا صحابہ کی طرف سے، اولیاء کی طرف سے، اور یہاں تک فرمایا کہ اپنے پیر کی طرف سے. یہ حکیم الامت کے الفاظ، جس کا جی چاہے دیکھ لے. ہاں یہ نہیں کہنا چاہیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا، یہ نہیں کہنا چاہیے، بلکہ ان کی طرف سے کہے. نام تو صرف اللہ کا ہوگا، نام صرف اللہ. یہ کہتے ہیں نا کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی قربانی ہے یا فلاں کے نام کی قربانی، ایسا نہیں بولے، یوں کہے کہ ان کی طرف سے ہے. اور ان کی طرف سے ہونا بھی یہ مجازن ہے میرے دوستو. مجازن کے معنی یہ، حقیقت میں یہ ہوتا ہے کہ جو ہم کسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یا کسی ولی کی طرف سے یا اپنے شیخ کی طرف سے، اپنے دادا دادی نانا نانی یا وہ ماں باپ جو انتقال فرما گئے ان کی طرف سے جو قربانی کرتے ہیں، حقیقت میں وہ بھی ہماری ہی قربانی ہوتی ہے. یعنی آپ اس کو یوں سمجھیں کہ ہم نے قربانی کی اللہ تعالی کی رحمت سے امید، کی رحمت کی سے امید رکھتے ہوئے، ان کے کرم پر نظر رکھتے ہوئے اللہ تعالی سے امید رکھی کہ اس کا ثواب مجھے ملا، میں نے وہ ثواب آگے ٹرانسفر کر دیا. یہ ہے اس کی حقیقت اور حیثیت، گویا کہ یہ ایصال ثواب ہے. اور ایصال ثواب کے لیے شرط یہ ہے کہ ثواب پہلے ہمیں ملے تب ہم آگے کریں گے. لہذا عمل کیا نہیں، ثواب ملا نہیں، آگے جا نہیں سکتا. یہ بھی یاد رکھیے گا، ایصال ثواب کے لیے شرط ہے کہ اس عمل کو کرے، اس عمل پر یہ امید رہے اور وہ عمل شریعت و سنت کے مطابق ہو، تو گویا اس پر اجر اور ثواب مجھے ملا، میرے کھاتے میں آیا، میں نے اس کھاتے سے آگے منتقل کر دیا. اسی کا نام ہے ایصال ثواب، یعنی اس کو انگریزی میں کہیں گے ٹرانسفر آف ثواب. ٹرانسفر، ایصال مانے ٹرانسفر کے، لیکن ٹرانسفر کے لیے اپنے کھاتے میں ہونا ضروری ہے کہ نہیں ہے؟ لہٰذا وہ عمل کرے گا، میرے اکاؤنٹ میں آیا، میں نے اپنے اکاؤنٹ سے آگے بھیج دیا. اب عمل کیا نہیں اور بغیر کیے ثواب مل جائے، ایسا نہیں ہو سکتا. لہٰذا چاول کی دیکھ سامنے رکھ کر ابھی چاول کسی کو کھلائے نہیں اور ثواب آگے بھیج دیں، ایسا نہیں ہوتا بھائی. ہاں یہ مت سمجھنا کہ ایسے مفت میں بغیر کیے حساب ہو جائے گا. اسی طرح تو پھر دیکھیں بکتی اور چلتی ہیں کہ ہر ایک کو ثواب ملا، پھر گھوم کے پھر آگے ہی دیکھ. تو لہٰذا ایسا نہیں ہوگا کہ بھائی ابھی چاول کی دیکھ سامنے رکھی، اب جی فاتحہ پڑھ لو اور ثواب آگے دے دو. تو حکیم الامت فرماتے ہیں ہاں بات تو ٹھیک ہے کہ تم نے فاتحہ پڑھ لی قرآن پاک گویا کہ پڑھ لیا، تو سوال یہ ہے کہ ثواب قرآن پاک کا آگے بڑھانا ہے یا چاول کا؟ تو ہر آدمی یہی کہے گا کہ نہیں چاول کا ثواب، یعنی کھانے کا ثواب. تو حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ارے ظالم وہ کھانا بھی کسی نے کھایا نہیں، تجھے ثواب ملا نہیں، تو نے آگے کیسے دے دیا؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ابھی تو کھانا کھایا نہیں نا بھائی، کسی غریب کو کھانا کھلانا ہے، وہ کھانا کھائے گا یا آپ اس کو دیں گے؟ چلو دے دیا تو ابھی ثواب مل گیا، وہ ابھی اس نے کھایا نہیں، آپ نے کسی کو دیا نہیں، ثواب ملا نہیں، آگے ٹرانسفر کیا کیا؟ یہ ہوائی دنیا نہیں ہے، شریعت ہوائی دنیا نہیں ہے، خیالی دنیا نہیں ہے، حقیقت کی دنیا ہے، حقیقت کی باتیں ہیں. اور فرماتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ جو قرآن پاک پڑھا اس قرآن پاک تک اجر و ثواب ملا، مزے کی بات ہے وہ ثواب آگے نہیں دیتے. فرمایا یہ ہے ہماری رسومات کہ جن کو ہم نے جن کے ساتھ ہم نے کیا حشر کیا ہوا. تو اللہ نے قربانی بھی حقیقت میں وہ ہماری قربانی ہوتی ہے کہ گویا کہ میں نے قربانی کی، اس کا ثواب مجھے اللہ کی رحمت سے امید رکھتے ہوئے مجھے ملا، میں نے اللہ سے درخواست کی کہ اس کا ثواب فلاں فلاں کو عطا فرما دیجئے، اس کو کہتے ہیں. البتہ یہ جو جملہ میں نے کہا کہ کسی کے نام کی قربانی نہیں ہوگی، کسی ولی کے نام کی قربانی نہیں ہوگی، یہ درست نہیں ہے. ہاں اس کی طرف سے ہوگی اور اس کی طرف سے یہ مجازن نسبت ہے، اصل میں وہ ہماری ہی طرف سے ہوتی ہے لیکن گویا اس کا ثواب ہم نے فلاں کی طرف سے دے دیا. تو حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ کی فرماتے ہیں جس کو اللہ تعالی حیثیت دے اس کو چاہیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی قربانی کرے جس کی حیثیت ہے. صحابہ امہات المومنین اولیاء اللہ اپنا شیخ دادا دادی نانا نانی ماں باپ وغیرہ ان کی طرف سے بھی قربانی کرے جس کی حیثیت ہے. لہذا اس زمانے میں اگر کوئی قربانی کرتا ہے زیادہ جانور لیتا ہے تو ماشاءاللہ، لیکن مقابلے بازی نہ کرے، دوڑ بازی میں نہ لگے کہ جی ہمارا ہم اگر چھوٹا بکرا لے کے آئیں گے تو محلے والے کیا بولیں گے. ایک صاحب ایک محلے میں کئی بکرے بندے ہوئے تھے، پورے محلے میں ایک بکرا سب سے زیادہ شور مچا رہا تھا. شام ہوئی اندھیرا کچھ آنے لگا تو اس مکان سے خاتون باہر نکلی اور آئے اور بکرے کے سر پر ہاتھ پھیرا اور کان میں کہا میاں جی سب نے دیکھ لیا سن لیا، باپ اندر آ جائیے. وہ بچارا ویسے تو بکرا بنایا ہی تھا ویسے بھی بکرا بن گیا. کیوں؟ محلے کے نام. اور جیسے اس کے اندر ایک کمی اور بھی ہے، ہوتا یہ ہے کہ اب میاں بیوی ہیں، اب قربانی کرنی ہے، اب کیا کریں بھائی؟ کیونکہ بعض بار اکثر ایسا ہوتا ہے، کوئی قانون نہیں ہے لیکن ایک بات ہے، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ عورت پر قربانی ہوتی ہے شوہر پر نہیں ہوتی، یعنی عورت صاحبہ نصاب ہوتی ہے اور شوہر مستحق زکات ہوتا ہے اور وہ بھی اسی کی برکت سے ہوتا ہے. لیکن یہ کوئی قاعدہ نہیں ہے کہ ایسے ہی میں ہنسنے کی بول رہا ہوں، لیکن جو بات یہ ہے ہوتا یہ ہے کہ اب اگر شوہر بیوی کی طرف سے قربانی کرے اور اپنی طرف سے نہ کرے تو اس کی ناک کٹتی ہے، اگر اپنی طرف سے کرتا ہے تو بیوی کی قربانی رہ جاتی ہے. اور دیکھیے مسئلہ یہی ہے خواتین کے لیے، مسئلہ یہی ہے اگر ان پر قربانی ہے تو انہی کے ذمہ ہے، شوہر کے ذمہ نہیں ہے، وہ کریں، شوہر نہیں کرتا تو انہی کو کرنی ہوگی چاہے زیور بیچے، لیکن وہی کریں. لیکن ہمارے پیارے شیخ اور مرشد رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، فرماتے تھے دیکھو تمہاری شریکہ حیات ہے، حق کے مہر ہے، یعنی محبت کا حق ہے کہ تم اس کی طرف سے قربانی کر دو اگر گنجائش بھی ہے. ہاں اگر گنجائش نہیں ہے تو عذر بتا دے کہ بھائی دیکھو میری گنجائش نہیں ہے، ایسا ہو سکتا ہے، حالات ہے کبھی اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں، انسان ہے. لیکن فرماتے ہیں اگر گنجائش موجود ہے تو محبت کا تقاضا ہے کہ لائف پارٹنر ہے، شریکہ حیات ہے، لہذا اس کی محبت میں تم اس کی طرف سے تم قربانی کا جانور لے آؤ. تو مسئلہ کیا چل رہا تھا؟ شوہر پر نہیں ہے، بیوی پر ہے. اب کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں پیار کا وعدہ 50-50، آدھا آدھا 50-50. اب کیا کیا، ایک بکرا لے کر آئے اور دونوں کی طرف سے قربانی، گویا بکرے میں بھی حصے بنا رہے. تو یاد رکھیے گا یہ درست نہیں ہے. ایک قربانی خصوصاً بکرا، دمبا، بکری، بھیڑ، یہ جو ہے دو کی طرف سے نہیں ہو سکتی. جس کے ذمہ واجب ہے اس کا خیال کیا جائے. باقی رہی ناک کٹی ہوئی، تو آج تک کوئی ایسا آدمی نہیں دیکھا، میں نے تو نہیں دیکھا جس کی ناک کٹی ہوئی ہو. ایسا آدمی نہیں دیکھا کہ جس کی ناک کٹی ہوئی ہو. تو اس لیے اس چیز کا بھی خیال کیا جائے کہ ایسا نہ ہو کہ جس کے ذمہ واجب قربانی ہے وہ رہ جائے، اور جس کے ذمہ واجب نہیں ہے وہ قربانی کر ڈالے، اور ایسا ہوتا رہتا ہے ہمارے ہاں. اس لیے تو میں عرض کرتا ہوں کہ یہ ہمارے علماء کرام، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے عظیم، جزائے خیر عطا فرمائے، یہ جو اجتماعی قربانی کا سلسلہ انہوں نے شروع کیا، بہت بڑا احسان ہے. اور یقین جانے مجھ سے دسیوں لوگوں نے یہ بات بولی کہ ہم قربانی نہیں کرتے تھے، جب سے علماء نے اجتماعی قربانی شروع کیا ہے ہمارے لیے کام آسان کر دیا. ہم اس گناہ سے جو پہلے جس گناہ میں مبتلا تھے اس گناہ سے بچ گئے، کیونکہ بکرا خریدنے کی استطاعت نہیں ہے. اتنی قوت خرید اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ بکرا بنو پھر بھی بکرا نہیں ملتا. کئی اجتماعی قربانی کا جو سلسلہ شروع ہوا، یقین جانے دسیوں لوگوں نے مجھ سے کہا بڑا احسان ہے کہ اور پھر محنت کچھ نہیں، وہ جا کے خریدیں، وہ جا کے حساب کتاب رکھیں، اس کی دیکھ بھال کریں، کھانے پینے کا بندوبست کریں، پھر قصائی کا بندوبست کرنا، پھر اس کے حصے بنانا. جانور صبح 9 بجے کٹ گیا، حصہ لینے شام کو ٹہلتے ہوئے 5 بجے آ رہے، سارا دن وہ بیٹھ کے سنبھال رہے. اور پھر احسان پر احسان یہ کہ وہ کھال، وہ چمڑا، وہ بھی طلبہ پر خرچ ہو رہا ہے، دین کے کام پر خرچ ہو رہا ہے. کتنا بڑا احسان. میں تو یقین جانے میں تو اس بات کا معترف ہوں کہ یہ ان حضرات کا احسان عظیم ہے کہ جنہوں نے یہ کام شروع کیا. البتہ بعد والوں نے جب دیکھا کہ یار یہ تو بڑا پروفٹ والا بزنس ہے، کیونکہ ان کو تو کیا اس چیز سے مطلب، ان کو تو کھال سے مطلب. جیسے فطرے کا بزنس چلا، رسیدیں بنی، فطرہ دے دو بھائی، یہ تو بزنس بنا ہے نا. وہ دیکھا یار یہ مولوی بڑے مزے کرتے ہیں، پھر دیکھا دیکھی کئی خیراتی لوگوں نے بھی یہ کام شروع کر دیا. لیکن یاد رکھیے گا یہ علماء اکرام کی امانت اور صداقت ہے کہ جو اس کا مصرف ہوتا ہے وہاں خرچ کرتے ہیں. اور یقین جانے میں نے اپنی پوری زندگی میں پہلی مرتبہ یہ اس ہماری خانقاہ، ہمارے مدرسے کو یہ دیکھا کہ یا حصہ تیار یا حساب کتاب تیار. حیران ہو گیا میں کہ جیسے اس سال 8,500 اگر مقرر فرمائے تو آپ جائیں تو دیکھیں ساتھ میں حصے کے ساتھ لفافہ بھی ملتا ہے. یعنی لفافے سے مراد وہ حساب کتاب ہے کہ پیسے بچ رہے ہیں یا زیادہ ہو رہے ہیں. یہ لہذا اب اس دفعہ تو میں نے بورڈ پر بینر پر بھی لکھا ہوا دیکھا کہ اسی وقت حساب کتاب کر دیا جاتا ہے، ماشاءاللہ کہ وہ ہے. اور شروع سے یہ دیکھا، جب سے میں یہاں خانقاہ میں میری حاضری ہوئی 90 کے زمانے سے، اس زمانے سے یہ دیکھا کہ یہ اجتماعی قربانی ہو رہی ہے. اور ساتھ یہی ہے کہ آپ کو ساتھ کے ساتھ حساب کتاب مل جائے گا کہ بھائی یہ چارہ آیا، اتنے کی گائے خریدی گئی، فلاں اتنے کی ہوا، اور یہ اس طرح ہوا. اور یہ علماء کرام کا ہے کہ آپ کو بتائیں گے کہ آپ کی یہ گائے میں آپ کا ایسا ہے، گائے نمبر ڈالا ہوا ہے اور اس میں بندے کا نام لکھا، وہ جائے اپنی گائے جا کر دیکھ لے. اور جنہوں نے اس کو پروفٹ کا بزنس بنایا، نمبر تو ہے نہیں، کہا فلاں والی گائے آپ کی. اب جو ہے وہ 15 آدمی ایک ہی گائے کو دیکھ کے جا رہے ہیں، بلکہ ایک ہی گروپ، کئی کئی گروپ آتے ہیں، وہ سب 2-4 گائے دیکھ کے جاتے ہیں. اس کی بھی وہی، اس کی بھی وہی، اس کی بھی وہی. لہذا میں دوسروں پر اعتراض یا تنقید نہیں کر رہا، لیکن میں اتنی بات کہوں گا کہ اس معاملے میں ہمارے علماء کرام جتنے محتاط ہیں دوسرے لوگ نہیں ہیں کہ مصرف کو اس کے مصرف پر خرچ کیا جائے. جیسے قربانی کی کھال ہے، اب یہ تو قربانی کی کھال تو صدقہ واجبہ ہے، یعنی جس کو زکات دی جاتی ہے یہ قربانی کی کھال اسی کا حق ہے، یہ مال اسی کا، چاہے وہ مریض ہو چاہے اور کسی ضروریات میں سے ہو. اور یہ احتیاط ان حضرات کی چیز ہے. اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ امت کے لیے کتنی آسانی پیدا فرما دی اس معاملے میں. تو میرے پیارے دوستو، یہ قربانی اس چیز کو نہ دیکھے کہ جانور بڑا ہے یا چھوٹا ہے، اپنی حیثیت کو دیکھے، اور کسی سے یہ سوال بھی نہ کرے کہ بھائی آپ نے جانور کتنے کا لیا. بھائی کیا پوچھنے کی ضرورت ہے کہ انکم ٹیکس ریٹرن فائل کر رہے ہیں، اسی زمانے میں آ رہی ہے تو ہم بھی پوچھیں گے کہ انکم ٹیکس آفیسر نہ بنے، اور کیا پتا بھی چل جائے گا تو کیا کرے گا. ہاں یہی کہے کہ ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ ہمارا بھی اور آپ کا بھی قبول فرمائے. تقبل اللہ منا و منکم، اللہ تعالیٰ ہمارا بھی اور آپ کا بھی قبول فرمائے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ شب قدر، اس ایک ایک رات کی، یہ جو ذوالحجہ کی جو راتیں ہیں، ایک ایک رات کی فضیلت شب قدر کے برابر ہے. لہذا یہ ایام گائے منڈی میں نہ گزارے، ضرورت کے لیے جائے، اپنا کام پورا کرے اور واپس آ جائے. اور ایک روزے کا ثواب، ایک روزے کا ثواب ایک سال کے برابر، اور نوے کے روزے کا ثواب. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ میں امید کرتا ہوں کہ گزشتہ ایک برس اور آئندہ ایک برس کے گناہوں کے لیے کفارہ بنے گا وہ. لیکن یہ مستحب روزہ ہے، اگر کوئی روزہ رکھے تو یہ اس کی فضیلت پر اور اس کے بڑے ہونے پر دلالت بھی نہیں کرتا، اور اگر کوئی روزہ نہ رکھے تو اس کے چھوٹے کی کوئی اس کو حقیر سمجھنے کا حق نہیں ہے. لہذا مستحب اعمال کے اندر اس بات کو یاد رکھا جائے کہ مستحب عمل کرنے والا اپنے کو بڑا نہ سمجھے کہ جی میں نے روزہ رکھا میں تو بڑا ولی اللہ ہوں. اسے حضرت والا رحمت اللہ ایک عجیب بات فرماتے تھے، بہت عجیب بات فرمایا، دیکھو یہ سنت کے اندر، خصوصاً سنت موقعہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک عجیب نور رکھا ہے. اسے یاد رکھیے گا، تمام نوافل مل کر بھی ایک سنت موقعہ کے برابر نہیں ہو سکتے. فرماتے ایسا نور رکھا کہ سنت موقعہ پر عمل کرنے والا اپنے کو کبھی ولی اللہ نہیں سمجھتا، اور مستحب پر عمل کرنے والے کی چال بدل جاتی. اب آپ دیکھیے فجر کی سنت کی کتنی اہمیت ہے، کسی سنت کی قضا نہیں ہے سوائے فجر کی، وہ بھی اسی دن، لیکن اسی دن، اس کے بعد نہیں. ظہر کا وقت شروع ہو گیا پھر قضا نہیں ہے. یعنی اتنی اہمیت ہے فجر کی کہ اور نمازوں کا معاملہ ہے کہ اگر امام نے نماز شروع کر دی تو آپ سنت مت پڑھیں، لیکن فجر کے بارے میں علماء کی رائے یہ ہے کہ آپ کو اندازہ ہے کہ اگر آپ کو ایک رکعت مل جائے گی تو آپ سنت بھی پڑھیں اور پھر نماز میں شامل ہو جائیں، اگرچہ نماز شروع بھی ہو چکی ہے. اس کی فجر کی سنت کی اتنی اہمیت ہے، لیکن فجر کی سنت پڑھنے والا کبھی اپنے کو ولی اللہ نہیں سمجھتا، ہے نا بھائی؟ ایسا کبھی اس کو پڑھنے کے بعد اس کے بعد کبھی دماغ اونچا نہیں ہوتا کہ یار میں نے تو آج فجر کی سنت پڑھی ہے، کبھی دماغ اونچا نہیں ہوتا. لیکن حضرت فرماتے ہیں اشراق پڑی اور چال بدل جاتی ہے. کیا عجیب بات ہے، کتنی عجیب بات ہے. اللہ اکبر. فرمایا دیکھو یہ سنت موقعہ میں اللہ تعالیٰ نے ایسی عجیب تاثیر اور اثر رکھا ہے کہ اس سے بندے کے اندر عاجزی ہی پیدا ہوتی ہے، اور مستحب عمل کرتے ہی جناب چوڑے ہو جاتے ہیں کہ جی ہم نے تو شوال کے 6 روزے رکھے، تم لوگوں نے تو وہ دن عید منائی، اب ہم 6 روزے کی برکت سے ایک اور عید منائیں گے. یہ ہے مستحب کا. اس لیے مستحب عمل کرنے والے کو یاد رکھنا چاہیے کہ مستحب عمل کرنے والا، مستحب عمل پہ کرنا یہ ایک اچھی چیز ہے اور کرنا چاہیے، کیونکہ اس سے اللہ تعالیٰ کی محبت ملتی ہے، اللہ تعالیٰ کا قرب ملتا ہے، یہ قرب الہی کا ذریعہ ہے، یہ ان اعمال سے قربت الہیہ اور قرب الہی ملتی ہے. لہذا ان اعمال پر حریص ہونا چاہیے، لیکن ساتھ کے ساتھ دل میں یہ بات بھی ہونی چاہیے کہ میں نے کچھ نہیں کیا، جو کہ اللہ کے لیے کیا ہے اللہ اپنے کرم سے قبول فرما رہے، اور اگر کسی نے نہیں کیا اس کو حقیر مت سمجھے. اور یہی ہے کہ قربانی والے جو حضرات ہیں جب چاند نظر آتا ہے پھر ناخن اور بال نہیں کاٹتے، اور یہ بھی ایک مستحب عمل ہے. لہذا اگر کسی آدمی کی قربانی ہے بھی پھر بھی اس نے اگر ناخن یا بال کر لیے تو اس پر کفر کا فتویٰ نہ لگا، یاد رکھنا وہ مستحب عمل ہے. اگر کوئی آدمی قربانی کے باوجود بھی اور اس کے ذمہ واجب قربانی ہے پھر بھی اس نے ناخن بیچ میں کاٹ لیے، اور پھر بھی اس نے اگر بال کاٹ لیے، مونچھیں بنا لی یا بال، تو کوئی گناہ ایسا نہیں کیا اس نے، یاد رکھیے گا، کہ جس کی وجہ سے ساری توبوں کا رخ اس کی طرف موڑ دے.
کبھی تو نے کیا کر دیا یہ؟ اس لیے اپنی حد میں رہنا چاہیے. ہاں, اور یہاں تک کہ اس کی ترغیب ایسی دینا کہ گویا کہ یہ فرض اور واجب اور سنت موقع ہے, ایسی ترغیب بھی درست نہیں ہے سوائے شیخ کے اور مربی کے. یہ مربی کا مقام ہے کہ وہ کسی مستحب عمل پر اپنے مرید اور شاگرد کو کہہ سکتا ہے تمہیں یہ کرنا ہوگا, وہ کر سکتا ہے اور گویا اس پر تاکید بھی کر سکتا ہے. یہ شیخ کا مقام ہے اور مربی کا مقام ہے کہ وہ اپنے مرید کو, اپنے شاگرد کو, یا باپ اپنے بیٹے کو کہے کہ بیٹا یہ تم عمل کرو, حکمن بھی کہہ سکتا ہے وہ. عام آدمی کے نہیں, پیر دوسرے کو کہے یا ایک مسلمان دوسرے کو کہے اوے میاں چلو خبردار ناخن اور بال مت کاٹنا, یہ عام آدمی کے لیے یہ کام نہیں ہے. گویا کہ جو مسائل ہے اس کو اپنی حد میں رہنے دے اور فتوے کی اس میں رہنے دے, اپنی طرف سے فتوے بازی نہ شروع کرے, یہ حد میں رہنا ضروری ہے. اس لیے ایک آدمی مسئلہ اچھی بات ہے اور مستحب عمل ہے, اس کا اہتمام کی کوشش, لیکن مسئلہ اس میں بھی ہے کہ اگر کسی بازوں کی چھپی تیزی سے بڑھتی ہیں, رفتار تیز ہوتی ہے ان کی, لہذا جس کی رفتار تیز ہو اور ایسی رفتار ہو جائے کہ اس کنارے پر آنے لگے تو اس کو فوراً گرفتار کرنا چاہیے. یعنی اس کو اس وقت بھی, کیونکہ یہاں تک آ گئی تو یہ جو ہے یہ اس کو کاٹنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من طول شارب لم ینل شفاعتی, کہ جس کی بڑی بڑی مونچھیں ہوگی میری شفاعت اس کو نہیں ملے گی. اور بڑی مونچھیں اس کو کہتے ہیں جس کو یہ مکروہ تحریمی ہے, جو حرام کے قریب ہے, یہ مکروہ تحریمی ہے کہ بڑی بڑی مونچھیں یہاں تک آ جائے. اس کنارے پہ شفاعت اولیاء کا طرف آخر اوپر والے ہونٹ کا یہ کنارا جہاں لپ پینسل لگاتی ہیں, تو لہذا ان کے لیے بھی ہے. یہ تو عام حالت میں رکھنے کی اجازت نہیں ہے اتنی بڑی بڑی مونچھیں. لہذا اگر کسی کی قربانی کے زمانے میں اتنی بڑی مونچھیں ہو جائیں تو اس کو چاہیے کہ اپنی مونچھوں کو درست کرے, اگرچہ قربانی اس کے ذمے ہو, ایسی بڑی بڑی مونچھیں نہیں ہونی چاہیے. اور اگر کسی کے چارہ کو اور غیر ضروری بال کو جو جس کا شریعت نے حکم دیا اگر ہو رہے اس کو بھی وہ صاف کرنا چاہیے اور ناخن کاٹ لینے چاہیے کہ 40 دن پورے ہو رہے. سمجھ میں آ گئی نا یہ بات؟ لہذا مستحب کو مستحب کے اس میں رکھے, اس درجے میں رکھے, اس کی وجہ سے اپنی فضیلت قائم کرنا اور دوسرے کو حقیر سمجھنا, میرے دوستو اس کی ہرگز اجازت نہیں ہے. اب آخری بات, مکہ شریف میں جو یہ حادثہ ہوا بہت ہی غمناک اور نہایت افسوسناک ہے کہ وہ ان حاجیوں کو جو تکلیف پہنچی, جو بیچارے شہید ہوئے یا زخمی ہوئے, اللہ تعالیٰ اپنے شایان شان ان پر رحمت نازل فرمائے اور ان کی تکلیف کو دور فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان پر رحمت نازل فرمائے. ایسے حاجی جو کہ انتقال کر گئے سفر حج میں, ان کے لیے فضیلت یہ ہے کہ اب قیامت تک ان کو حج کا ثواب ملتا رہے گا. کہ یار ایسی موت تو میرا بھی مر مل چاہتا ہے. اب رہی بات کہ صاحب یہ تو بڑی خطرناک موت ہے, تو بھائی موت تو موت ہے. حضرت والا رحمت اللہ علیہ سناتے تھے, ایک ساتھ سفر کر رہے تھے, گھبراہٹ سے برا حال تھا. اس نے ملاح سے پوچھا, بھائی با کہاں مرے تھے؟ اس نے کہا پانی میں. کیا تمہارے دادا کہاں مرے تھے؟ جی پانی میں. کب پردادا کہاں مرے تھے؟ جی پانی میں. کہا تمہارے سب لوگ پانی میں مرے تھے, تمہیں پانی سے ڈر نہیں لگتا؟ نہیں. کہا بھائی ہمارا رزق ہے, ہمارا اوڑھنا بچھونا یہی ہے. تھوڑی دیر گزری تو اب ملاح نے پوچھا, آپ کے والد ماجد کے کہاں انتقال ہوا تھا؟ کہنے لگے گھر میں. کہا دادا کہاں انتقال فرمائے تھے؟ کہا گھر میں. کہا پردادا کا انتقال کہاں ہوا تھا؟ کہا گھر میں. کہا جہاں سب مرے وہاں گھر سے ڈر نہیں لگتا تمہیں؟ بھائی موت تو آنی ہے. حقیقت بات یہ ہے کہ یہ موت کا وقت تھا جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر تھا اور اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا, اذا جاء اجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. جب کسی کا اجل اور موت کا فیصلہ آ گیا تو نہ ایک سیکنڈ آگے نہ ایک سیکنڈ پیچھے ہوگا. میرے دوست وہ وقت تھا. لہذا کتنے ایسے لوگ ہوتے ہیں حاجی ہیں, ان کو ہو سکتا ہے لگی بھی نہ ہو کچھ لیکن موت آ گئی. اور کتنے ایسے جو بیچارے شدید زخمی ہیں لیکن ان کا انتقال نہیں ہوا. کیوں؟ ایک کا وقت مقرر تھا, ایک کا وقت مقرر نہیں تھا. لیکن جن کا وقت مقرر تھا کیسے مزے آ گئے,
میرے رشتے دار کہہ رہے ہیں مجھ سے، کہہ رہے ہیں کہ یار ایسی موت تو اللہ ہمیں دے دے کہ مر بھی گئے، مر بھی گئے تو 1,25,000 کے ہاتھی بن گئے. کیوں جناب؟ مرا ہوا ہاتھی بھی 1,25,000 کا ہوتا ہے. کیسے 1,25,000 کے؟ کتنے قیمتی بن گئے، قیامت تک کے ہر حج کا ثواب ان کو ملے گا. اللہ اکبر. البتہ اس میں ایک بات، ایک پہلو اور بھی توجہ طلب ہے. ایک پہلو تو یہ ہے کہ بے شک ایسے واقعے پر افسوس ہونا چاہیے، ایک یہ محبت کی چیز ہے اور غم کی تباہی چیز ہے کہ مسلمان کی اس تکلیف پر مسلمان کو غم ہونا ضروری ہے، لیکن دوسری طرف یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے کہ موت کا وقت مقرر ہے، موت کا وقت مقرر ہے. لہذا جو اللہ تعالی کی طرف سے فیصلہ ہے اس فیصلے پر دل سے راضی رہنا چاہیے. اور تیسرا جو پہلو ہے وہ پہلو ذرا تھوڑا سا چبھتا ہوا پہلو ہے، اور اس پہلو کو میں اپنی بات نہیں نقل کر رہا، ایک عالم کی بات نقل کر رہا ہوں. مزار علوم سہارنپور کے نائب مفتی کے، انہوں نے فرمایا کہ بات یہ ہے کہ ایسے مطاف اور نماز پڑھنے والوں پر ایسی مصیبت کا نازل گویا کہ قہر بن کر نازل ہوا. فرمایا کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ہمارے اعمال کا نتیجہ ہو. پھر اس کی مثال میں وہ عالم فرماتے ہیں، مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ مشاہدہ یہ ہے، تجربہ یہ دیکھا اور سنا گیا کہ حجاج کرام اور زائرین جس طرح سے کیمرے لیے پھرتے ہیں ان مقدس مقامات پر، اور جس طرح سے جو کہ ادب کا مقام ہے، جہاں کا ادب ہے، تعظیم ہے، اس مقام پر جس کو جس طرح تفریح کی طرح رہتے ہیں اور بے ادبی کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ یہ اس بے ادبی کا وبال ہو. اس لیے دیکھیے بڑی کتابوں میں ایک دعا لکھی ہوئی ہے کہ جب کعبہ شریف پر پہلی نظر پڑے تو یہ دعا پڑے کہ اللہم انت السلام ومنک السلام فحینا ربنا بالسلام، کہ آپ سلامت والے ہیں اور ہم آپ سے سلامتی مانگتے ہیں، آپ ہی کی طرف سے ملے گی، اور ہمیں زندہ رکھیے سلامتی کے ساتھ. اور پھر آگے فرمائے کہ اللہم زد ھذا البیت تعظیما وتشریفا ومہابتا، کہ اللہ اس گھر کی تعظیم میں، شرف میں، اور ہیبت اور جلال میں اضافہ فرما، زیادتی فرما. پتہ چلا وہاں کے جلال اور وہاں کی عظمت یہ مطلوب ہے. اور آگے یہ دعا ہے کہ وزد من حجہ او اعتمرہ تعظیما وتشریفا وبرا، کہ جو اس کا حج کرے، جو اس میں عمرہ کرے، یا اللہ اس کی عظمت میں، اس کے شرف میں اور اس کی نیکیوں میں زیادتی فرما. تو دیکھیے جہاں پر بیت اللہ کی زیادتی کی بات ہوئی، وہاں پر ایک لفظ ہے مہابتن کا، یعنی گویا اس کے معاملے ہیبت اور عظمت کے ہیں، جلال کے معنی ہیں. اور جب انسان کے لیے ذکر ہوا تو اس کے لیے نہیں ہیبت کا ذکر کیا، بلکہ اس کے لیے نیکی کا، شرف کا ذکر کیا، لیکن جلال کا ذکر نہیں کیا. پتا چلا کہ وہ جلال والی جگہ ہے، ادب کی جگہ ہے، بڑوں کی جگہ ہے، بڑا دربار ہے، وہاں کی عظمت کے اور ادب کے کچھ تقاضے ہیں. اور اس عظمت کے اور ادب کے تقاضوں کو اگر ملحوظ خاطر نہ رکھا جائے، اور اس کی وجہ سے فرماتے ہیں اگر ایسا وبال آ جائے تو یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے. کہ جس طرح سے آج کل بے توقیری کی جاتی ہے، پھر پہلے تو تھا کہ کھڑے ہوئے ہیں، اب آپ دیکھیے، یعنی کتنی عجیب سی بات ہے. اب آپ دیکھیے حاجی ہے، وہ دوسرے کے ہاتھ میں کیمرہ دیتا ہے یا اس کے پاس ہوتا ہے، کہتا ہے میری تصویر کھینچو. اب حاجی صاحب پوز بنا رہے ہیں، حاجی صاحب کا پوز دیکھیے، کعبہ شریف پیچھے ہے، حاجی صاحب پوز بنا رہے ہیں. اب آپ تصور کریں یہ کیا ہے، یہ مذاق نہیں ہے؟ پھر وہ تصویریں جو ہے وہ شیئر کی جا رہی ہیں، اپلوڈ کی جا رہی ہیں، واٹس ایپ پہ بھیجی جا رہی ہیں، کہ حاجی صاحب واقعی، کیونکہ لوگ سمجھتے ہیں پتہ نہیں یہ کعبہ شریف کا کہہ کے دبئی میں نہ گھوم رہا ہوں، تو اسے تصویر بھیج کے بتاتے ہیں نہیں واقعی ہم کعبہ شریف میں ہیں. فون بھی آتا ہے تو وہ اگلا پوچھتا بھی نہیں ہے کیا حال ہے، کہتے ہیں میں طواف کر رہا ہوں. بھائی یہ کیا بتانے کی ضرورت ہے؟ اور پھر اب تو زمانہ اور عجیب آ گیا
کتنے زمانے تک کتنے عرصے تک تو مجھے یہ لفظ سنتا تو تھا سمجھ میں نہیں آتا تھا. پھر میں نے کسی سے پوچھا تب اس نے مجھے بتایا یہ جو سیلفی کا لفظ ہے نا کہ جی سیلفی اپنی سیلفی بنا رہے. تو میں نے کہا یار یہ پتہ نہیں کیا چیز ہے مجھے سے کی اور شرم کے بارے اس لیے نہیں پوچھتا تھا کہیں گے یار دیکھو ملا کو پتا نہیں ہے. تو ایک دن میں نے ایک دوست سے پوچھا کہ یار یہ سیلفی کیا ہوتی ہے یہ ایلفی کی کون سی قسم ہے. تو انہوں نے پھر بتایا کہ بھائی یہ جو اپنے موبائل سے خود اپنی تصویر لینا یہ سیلفی کہلاتی ہے. اب کعبہ شریف پیچھے ہے یا حتیم یا مقام ابراہیم اب وہاں ایسے کھڑے ہیں مسکرا بھی رہے ہیں اور اپنی تصویر خود لے رہے ہیں. تو میں نے کہا یہ سیلفی نہیں ہے سیلفش ہے خود غرضی ہے یہ. یہ اپنے کہ تو مجھے حاجی بول نہ بول میں خود حاجی کہوں گا اپنے کو. ہاں تو مجھے مت بول حاجی مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے. تو مجھے عزت اور مقام نہ دے میں خود اپنے نام کے ساتھ لکھوں گا عزت مآب تقدس مآب شیخ عالم قطب العالم میں خود لکھ لوں گا. یہ اور ہمارے اکابر اور ہمارے بزرگ حضرت والا رحمت اللہ علیہ یقین جانے وہ آپ زمانہ حضرت والا کی صحت کا زمانہ تھا حضرت خانقاہ میں تشریف فرما ہوتے تھے ٹیلی فون آتا تھا حضرت خود اٹھا لیتے تھے اپنا نام بتاتے نہیں ہیں خود پوچھتے ہیں کہ آپ کون بول رہے ہیں. حضرت اتنی سادگی سے فرماتے تھے اختر بات کر رہا ہوں. ایک شخص جو شیخ العالم ہے شیخ وقت ہے مشائخ کا علماء کا ایک عالم ہے جس کا فیض جاری ہے لیکن اپنے اسلاف اور بزرگوں کے طرز پر کیسا ہے وہ شخص کی دیکھیے للہیت اخلاص تواضع اپنے کو مٹانا کیسا فرما رہے ہیں اختر. آپ حضرات اختر حضرت والا رحمت اللہ علیہ کے واضح سن لیجئے حضرت والا دوران واضح سناتے کیسے اختر آپ سے فریاد کرتا ہے اختر آپ سے یہ کہتا ہے اختر آپ سے عرض کرتا ہے کتنی عاجزی اور توازی کے ساتھ میں مجبوراً صرف حضرت کی بات کو کرنے کے لیے حضرت کا نام ایسے بے ادبی سے لے رہا ہوں اللہ مجھے معاف فرمائے. لیکن میرے پیارے دوستو حضرت والا کی توازو اور اللہ حضرت والا کی فنائیت دیکھے کہ کبھی ایسے نہیں کہ کیا ہے لیکن کیسے اپنا نام لیتے تھے کیسے اپنے کو مٹایا خود غرضی گویا ہے ہی نہیں مٹا دی خود ہی کو فنا ایسا مٹا دیا. اللہ اکبر. اور اب حال یہ ہے اب ہم سیلفش بنے میں ہیں اپنی تصویریں خود لے رہے ہیں جناب اور پھر اس کو جو آگے پوسٹ کر رہے ہیں اور آگے شیئر کر رہے ہیں اور اپنا پروفائل اپ ڈیٹ کر رہے ہیں. یہ وہ چیزیں جو توجہ طلب ہے لہٰذا اس لیے وہ مفتی صاحب فرماتے ہیں بہرحال اللہ تعالیٰ عافیت فرمائے ہم پھر بھی اللہ سے عافیت مانگیں گے لیکن فرماتے ہیں اس پہلو کو بھی چھوڑنا نہیں چاہیے کہ اس کی وجہ سے کہ ایسے بے فکر نہ بنے کہ صاحب یہ کیا کہ ایسا عذاب آ جانا کیونکہ یہ صورت تو عذاب اور قہر کی ہے کہ ایسا پھر وہ گر جانا اور کس طریقے سے تکلیف بہرحال تکلیف تو تکلیف ہے اور مسلمان کا دل دکھتا ہے لیکن ساتھ میں اس پہلو کو بھی نظر رکھے کہ ایسا نہ ہو کہ یہ ہمارے اعمال کا نتیجہ ہو کہ اللہ تعالیٰ جس گھر کو اللہ تعالیٰ نے کیسا شرف اور کیسی عزت عطا فرمائی ہے کہ مبارکن فرمایا اور ہدل للعالمین فرمایا کہ برکت والی جگہ ہے اس برکت والی جگہ پر ایسا معاملہ آ رہا تو یقیناً یہ ہماری طرف سے بے ادبی کا نتیجہ ہے. اور اللہ تعالیٰ اس چیز سے اپنی حفاظت فرمائے کہ حاجی عمرہ کرنے والوں کے لیے ضروری ہے کہ اس چیز کا خیال کریں کہ جہاں حج اور عمرے نیک اعمال کا خیال کر رہے ہیں وہاں گناہوں سے بچنے کا بھی اہتمام کریں. ویسے تو ہم پر بھی یہ فرض ہے لیکن حاجی جو اس بڑی جگہ پر جا رہا ہے بڑے درار پر جا رہا ہے اپنی زبان کو تالا لگا کے رکھے کوئی ایسی بات منہ سے نہ نکالے اور اپنے اعمال پر بھی نظر رکھے کہ میں ایسا عمل کروں کہ جس سے مجھے قرب الہی ملے نہ کہ میں قرب کے بجائے بود میں چلا جاؤں. اللہ تعالیٰ اپنا فضل فرمائے اور اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی کا معاملہ فرمائے. ہمارے پیارے شیخ حضرت والا حضرت مولانا شاہ حکیم محمد مظہر صاحب دامت برکاتہم العالیہ حضرت کے اسلام آباد کا سفر تھا بس انشاءاللہ شاید بس کچھ ہی دیر میں اللہ کی تشریف لائیں تو پھر حضرت کی زیارت کریں گے تو پانی مل جائے گا جب تک خاک اور مٹی پر گزارا رہا. اللہ تعالیٰ ان گزارشات کو قبول فرمائے اور اپنے کرم سے اللہ تعالیٰ اس کو ہم عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے اور ہم سب کو ہماری اولادوں کو نیک صالح فرمائے اور یہ بھی اللہ تعالیٰ ان کو بھی اولاد سے عیش فرمائے اپنی بیٹی کے لیے اور یہ اللہ تعالیٰ جو بے روزگار ہیں ان کو لال روزگار کا بندوبست فرمائے اور جو بیچارے مقروض ہیں
ان کے لیے قرض کا بھی بندوبست ہو جائے اور اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے جو جن کے پاس گھر نہیں ہے ان کو اپنا گھر بھی عطا فرما دے اور تمام مسائل اور پریشانیوں کو دور فرما دے، حلال روزگار میں برکت فار فرمائے اور جذب بھی فرما کر نیک اور صالح، ہم کو بھی ہماری اولادوں کو بھی نیک اور صالح بنائے. ہمارے گھر میں اکثر لڑائی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے جو ہے اس لڑائی کو، بھائی لڑائی کا نسخہ تو بہت آسان ہے، وہ میں اکثر سناتا ہوں نا کہ ایک میاں بیوی لڑتے بہت تھے، تو ان کے گھر میں ایک پڑوس آ کر آباد ہوا، ادھر سے ہر وقت ہنسنے کی آوازیں آتی تھی. ایک دن شوہر دکان سے گھر آیا تو بیوی نے کہا کہ دیکھ ہم کتنے منوس ہیں، ہر وقت لڑتے رہتے. تو یہ جو پڑوس والوں کے گھر سے ہر وقت ہنسنے کی آوازیں آتی ہے، جا تو معلوم کر کہ بھائی کیا راز ہے اس کا ہنسنے کا تاکہ ہم بھی ایسے ہی زندگی گزارے. اب شوہر گیا، اس نے دروازہ کھٹکھٹایا، تھوڑی دیر میں جو ہے وہ دروازہ کھلا، ایک عجیب سی آواز آئی، دروازہ کھلا، شوہر ہنستا ہوا باہر نکلا. اس نے کہا ماشاءاللہ یار دیکھو. تو اس نے کہا بھائی میں آپ کا پڑوسی. کہا میں آپ کو جانتا ہوں. کہ کیسے آنا ہوا؟ کہا مسئلہ یہ کہ ہم یہاں بھی منحوسوں کی طرح ہر وقت لڑتے رہتے ہیں اور ماشاءاللہ آپ کے گھر سے ہر وقت ہنسنے کی آواز آتی ہے، کیا آپ یہاں بھی لڑتے نہیں ہیں؟ تو اس نے کہا کھینچ کر کہا کہ بھائی ہماری بھی لڑائی ہوتی ہے، ہم بھی بہت لڑتے ہیں. کہا لڑتے ہیں تو ہنستے کیسے ہیں؟ کہا بھائی یہی ایک راز ہے. کہا بھائی مہربانی کر کے یہ راز بتا دو. کہا اچھا چلے آپ کہتے تو بتا دیتے ہیں. کہا بات یہ کہ جب میری اور میری بیوی کی لڑائی ہوتی ہے تو میری بیوی برتن اٹھا کے مجھے مارتی ہے، اگر لگ جاتا ہے تو وہ ہنستی ہے اور نہیں لگتا تو میں ہنستا ہوں. ایک بچہ جو 16-17 دن کا ہے ہسپتال میں داخل ہے، اللہ اس کو صحت سے عطا، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجئے، اللہ اس کی بیماری کو شفا سے تبدیل فرما دیجئے. ایک صاحب ان کی صاحبزادی بیمار ہیں، اللہ ان کو بہت شفا اور رزق واسع اپنے کرم سے ہم سب کو نصیب فرما دیجئے. لیکن بھائی ایک صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ اس نسخے پہ عمل تو کر لیں گے، کرنا کیا ہوگا؟ میں نے کرنا یہ ہوگا کہ پہلے بہت سارے برتن خرید کے لا کے رکھنے پڑیں گے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی سیدنا و مولانا محمد و اصحابی و بارک و سلم. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا هب لنا من ازواجنا و ذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما. اللہم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله. يا الله اپنے کرم سے ہم سب کو معاف فرما. يا الله ہمارے چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما، جان بوجھ کر کیے ہوئے گناہوں کو بھی معاف فرما، اور یا اللہ اب غفلت اور کوتاہی میں جو گناہ کیے اس کو بھی معاف فرما، ہماری غفلتوں کو فکر سے تبدیل فرما. یا اللہ ہمارے گناہوں کی عادت کو اپنی فرما برداری کی عادت سے تبدیل فرما. یا اللہ ہمارے گندے اخلاق کو اچھے اخلاق سے تبدیل فرما دیجئے. یا اللہ ہمارے دلوں میں اپنی محبت پیدا فرما دیجئے. یا اللہ ہمارے دلوں میں اپنی محبت عطا فرما دیجئے، اپنی محبت کے اعمال کی توفیق عطا فرما. اور یا اللہ آپ کی محبت کو بڑھانے والے اعمال کی رغبت عطا فرما، ان پر عمل کی توفیق عطا فرما. اور یا اللہ گناہوں سے ہم سب کو شدید نفرت عطا فرما، گناہوں سے حفاظت نصیب فرما، اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کاملہ عطا فرما، آپ کی سنتوں پر عمل کی توفیق عطا فرما. ہمارے زندگی کے جو مختلف ادوار ہیں، صبح و شام کے جو مختلف اوقات ہیں، اور یا اللہ ہمارے معاملات، ہماری معاشرت سب سنت کے مطابق بنا دیجئے، ہمیں توفیق عطا فرما دیجئے. یا اللہ اپنے کرم کے صدقے میں ہماری جانوں کو جذب فرما، ایسا ایمان ایسا یقین عطا فرما کہ ہر لمحہ ہر سانس آپ کو راضی اور خوش رکھیں اور کوئی لمحہ کوئی سانس آپ کی نافرمانی میں نہ گزاریں. یا اللہ ہمارے کاموں کو آسان فرما، ہماری ضروریات کو پورا فرما، ہم سب کو رزق حلال عافیت کے ساتھ، فراوانی کے ساتھ، آسانی کے ساتھ عطا فرما. یا اللہ ہمارے مریضوں، ہم سب کو ہمارے مریضوں کو شفا عطا فرما. یا اللہ ہمارے حاجتوں کی حاجت روائی فرما، ہمارے مشکل مشکلات کو آسان فرما. ہم میں سے ہمارا کوئی بھائی اور یا اللہ ہمارے رشتہ دار دوست احباب مسلمان کسی مصیبت میں گرفتار ہے, یا اللہ اس کی مدد فرما, آسانی پیدا فرما, یا اللہ اپنے کرم کے صدقے میں ان کا کوئی خیتام رحمت اللہ علیہ کی قبروں کو نور سے بھرجیے. ہمارے پیارے شیخ حضرت والا دامت برکاتہم کی عمر میں برکت عطا فرما, صحت و عافیت عطا فرما. یا اللہ ان کی روحانی تجلیات سے ہمیں استفادہ نصیب فرما. یا اللہ ان کے روحانی بجلی سے ہماری یا اللہ تعالیٰ ہماری روحوں میں بھی کرنٹ عطا فرما, نیک اعمال کی طرف رغبت فرما, اور یا اللہ اپنے کرم کے صدقے میں ہماری جان مال آبرو کی حفاظت فرما. یا اللہ جو حجاج حاجی جو جمائیں حج کے لیے یا اللہ سفر کے لیے جا چکے ہیں یا جانے والے ہیں, ان کے حج میں آسانی پیدا فرما اور قبول فرما. یا اللہ جو اس حادثے میں جن حجاج کو تکلیف پہنچی ہے, یا اللہ ان کی تکلیف کے صدقے میں ان کی تکلیف کے بدلے میں اپنی طرف سے ان کو وہ انعام عظیم عطا فرما کہ اس غم کو بھول جائیں اور وہ اور ہم سب آپ پر فدا ہو جائیں. اور جو حجاج کرام انتقال فرما گئے شہید ہو گئے, یا اللہ ان کو آپ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کی زبان مبارک سے جو فرمایا کہ ان کو قیامت تک کہ حج کا ثواب ملتا رہے گا, یہ ثواب ان کے لیے مقدر فرما دیجئے. اور یا اللہ ہمیں آسان موت عطا فرما دیجئے, فرما برداری کا جینا عطا فرما, فرما برداری کی موت عطا فرما. یا اللہ مسلمان سارے عالم میں یا اللہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت قربانی کی سنت کے لیے یا اللہ تعالیٰ تیاریاں کر رہے ہیں, یا اللہ اس میں آسانیاں پیدا فرما, یا اللہ ان کے لیے مقبول قربانی عطا فرما, اور یا اللہ ہم سب کو اس میں آسانی پیدا فرما دیجئے. اور یا اللہ ہمارے ملکوں میں امن قائم فرما, ہمارے شہر میں امن قائم فرما. یا اللہ حرمین شریفین کی حفاظت فرما, تمام اسلامی ممالک کی حفاظت فرما. یا اللہ سارے عالم میں دینی مراکز کی حفاظت فرما, دینی خادموں کی حفاظت فرما, ایک ایک مسلمان کی اپنے کرم سے حفاظت فرما, مسلمانوں کو عزت اور شان و شوکت عطا فرما. اور یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما اور گناہوں کو اپنی فرما برداری سے تبدیل فرما. یا اللہ اپنے کرم سے ان دعاؤں کو قبول فرما. اور ہم اپنی کمزوریوں سے نہ مانگنے کا ڈھنگ اور سلیقہ جانتے ہیں اور نہ مانگنا جانتے ہیں. اللہ ہمارے قصور کو معاف فرما, اور جو نعمتیں آپ نے اللہ آپ نے ہم پر عام فرمائی, تام فرمائی, تمام فرمائی, یا اللہ ہم اس پر آپ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ کتنی نعمتیں جسمانی اور روحانی اور مالی اور اخلاقی اعتبار سے آپ نے ہم کو عطا فرمائی. اور یا اللہ جو اس شکر کے مانگنے میں ہماری کمی اور کوتاہی ہے, کمزوریوں کو ہماری اس معاف فرما دیجئے. شکر گزار بندوں میں ہم سب کو شامل فرما. اور یا اللہ اپنے کرم سے دعاؤں کو قبول فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرۃ حسنا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اللهم انک ملیک مقتدر ما تشاء من امر يكون. اسعدنا في الدارين, اللهم كن لنا ولا تكن علينا, وانصرنا على من بغى علينا, واعذنا من هم الدين وقهر الرجال وشماتة الاعداء. وصلي وسلم على نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم برحمتك يا ارحم الراحمين. ایک ضروری بات اور بھی ہے, اور وہ ضروری بات یہ ہے کہ قربانی کا جو نصاب ہے اس کے لیے سال کا گزرنا ضروری نہیں ہے. برائے مہربانی اپنی انفرادی حالت کو علماء اور مفتیان اکرام سے مشورہ کر کے اب پوچھ لے کہ مجھ پر قربانی ہے کہ نہیں ہے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اصولی بات سمجھائی جاتی ہے.